जलवा करे
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين درود بجا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خدا نمتار کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا. انسان زندگی کے ہر لمحے میں مجبور ہے کہ ہدایت تلاش کرے, ہدایت کے راستے پر چلے, اور ظاہر ہے کہ ہدایت کو اسی وقت جان حاصل کر پائے گا جب تک کہ اپنے محبت کو نہیں سمجھے. اگر کوئی انسان اپنے محبت سے غافل ہو تو وہ صحیح ہدایت حاصل نہیں کر پائے گا, اور محبت کو جاننے کے لیے اس کو اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہوتی ہے, اس کو جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے, تحلیل کرنی ہوتی ہے. اس خاطر حالات حاضر کے بغیر صحیح راستے پر پہنچنا بہت مشکل ہے. اس کو ہم حوادث الواقعہ کہتے ہیں, حالات حاضر. اور یہ کوشش آپ کے سامنے ہے کئی مہینوں سے, شاید کئی سالوں سے, وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے حالات کو پہچانیں, اور حالات کو پہچانتے ہوئے جو ہماری ذمہ داری بن سکتی ہے ہدایت کے عنوان سے اس کے اوپر عمل کریں. خدا تعالیٰ ان شاء اللہ جو آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے اس سلسلے کو متوقف کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے, تبدیل ہو رہے ہیں, اور ہم چاہتے تھے کہ کچھ وقت توقف کے بعد جب حالات کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں اس وقت پھر ہم دوبارہ کام کو شروع کریں اور اس سے کچھ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں. تین مہینے کا وقفہ ہمارے رب کے سامنے گزر گیا. اس دوران میں بہت ساری چیزیں پیش آئی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے انجام کو ابھی ہم نہیں دیکھ پائیں, شروع ہوئی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بہرحال نتیجہ ہمارے سامنے آنا شروع ہوا ہے. کچھ ہم نے اپنے تجزیے کے نتیجے میں واقعات کے بارے میں ایک شعور حاصل کرنے کی کوشش کی, اور اس ان دعووں کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں جو ہم سمجھ پا رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ابھی بھی سمجھ پا رہے ہیں. ہم نے بات عرض کی آپ کی خدمت میں کہ ہمارے خیال میں یہ زمانہ انتہائی سخت زمانہ ہوگا, جس کو ہم نے تقریباً اپریل سے لے کر ستمبر اکتوبر تک قرار دیا تھا, جس کو ہم ریڈ زون کہیں کہ یہ ریڈ زون ہوگا, جس کے اندر بہت ساری چیزیں انجام پائیں گی. اور بنیادی طور پر تین چیزوں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر انجام پانی چاہیے. ان میں سے ایک یہ کہ عالمی اقتصادی نظام ان چند مہینوں کے اندر درہم برہم ہو جائے گا, یا کہنا چاہیے کہ دوبارہ درہم برہم ہو جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے 2008 میں ایک کرائسس آیا تھا, ایک ریسیشن آیا تھا, اس کے نتیجے میں بہت افرا تفری مچی تھی. اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2008 میں آیا تھا وہ چھوٹا تھا, اب جو آئے گا وہ اصلی آئے گا. اور ہمارا خیال ہے کہ زمانہ یہی زمانہ ہونا چاہیے, یعنی پہلے بھی آپ نے کرنے کا کیا تھا اپریل 2010 سے تقریباً ستمبر 2010 سے. دوسری بات ہم نے عرض کی تھی کہ امریکہ ایران پر حملے کی کوشش کرے گا اور ہمارا اپنا خیال ہے کہ اس کو انجام دے گا. تیسری بات یہ تھی کہ پاکستان مکمل افراتفری سے دوچار ہو جائے گا. اب چونکہ تین مہینے گزر گئے ہیں, کئی چیزیں مختلف محاذ پہ واضح ہونا شروع ہوئی ہیں, تو ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم کس جگہ کے اوپر پہنچے ہیں, اور اس ریویو کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. انہیں چیزوں میں سے ایک چیز جو میں 2008 سے تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم ایک شدید اقتصادی بحران کے ساتھ ساتھ غذائی قلت کے اوپر بھی پہنچیں گے جس کو ہم قحط تعبیر کرتے ہیں. ہمارا اپنا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم چیزوں کو دوبارہ اسسمنٹ کر لیں کہ آیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور ظاہر ہے کہ کس کو پسند آتا ہے کہ ہو. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ کاش ایسا نہ ہو, ہرگز نہ ہو, ہم سب غلط ثابت ہو جائیں, اور ابھی بھی دوبارہ یہ کہیں گے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ معجزاتی طور پر حالات تبدیل ہو جائیں اور وہ سب کچھ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے معاملات ایسے نہیں ہو پا رہے جیسے کہ انسان کی خواہش ہے کہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ جائزہ لے لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اقتصادی زبان میں ریسیشن یا بحران کو ایک اور کی ایک قسم بیان کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو لوگ بیان کرتے ہیں ڈبل ڈپ ریسیشن. ڈبل ڈپ ریسیشن یعنی ایک ایسا بحران آیا ہے جس میں ایک تہ آتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ آخر ہے, اس وقت وہ تھوڑا سا امپروو کرتا ہے, تھوڑا سا بہتری کی طرف جاتا ہے, پھر ایک اور تہ آتی ہے, اور وہ جو ڈبل ڈپ ہوتی ہے دوسری تہ ہوتی ہے وہ ایکچولی اصلی تہ ہوتی ہے. تو پہلے ایک چھوٹا بحران آتا ہے, لوگ اس کی انتہا تک پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو سالو کر لیا گیا, حالات بہتر ہو گئے, حالات تھوڑے سے بہتر بھی ہوتے ہیں لیکن پھر دوبارہ جھٹکا لگتا ہے, اور اب جو جھٹکا لگتا ہے تو وہ انتہائی خطرناک جگہ تک پہنچ جاتا ہے. اس کو ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ڈبل ڈپ ریسیشن. اچھا, ڈبل ڈپ ریسیشن میں بدقسمتی جو ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتی ہے, اور اسٹاک میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ جو مثلا لوکل اسٹاک ہوتا ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا فرض کیجیے شیئر کی پرائز گر رہی ہے, فرض کیجیے 50 روپے کا شیئر تھا 40 روپے پہ پہنچ گیا, 35 روپے پہ پہنچ گیا, تو دو اوپینین بن جاتی ہیں کہ اب اس سے نیچے نہیں جائے گا, اور دوسری اوپینین یہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی اور جائے گا. اچھا, اس موقع پہ کیا ہوتا ہے, وہ 35 تک گرا اور اس نے دوبارہ اٹھنا شروع کیا, اٹھنا شروع کیا اور 40 تک آ گیا, تو ابھی پچھلے کے مقابلے میں ابھی بھی 10 کم ہے. لیکن یہاں پر ساری مصیبت آ رہی ہوتی ہے کہ آیا اب دوبارہ گرے گا اور 25 تک جائے گا, یعنی کہ نہیں اب جو اٹھے گا تو یہ 50 کراس کر جائے گا. تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایوریج بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہاں پر فیصلے زندگی اور موت کے فیصلے بن جاتے ہیں. مثلا اگر کسی نے 50 پہ خریدا تھا اور اب مثال کے طور پر اٹھ کر 40 پر آیا تو اس کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو بیچے 10 روپے کا لاس لے باہر آ جائے, ٹھیک ہے 10 کا لاس ہوا ہے لیکن ابھی بھی بہتر صورتحال میں چونکہ 35 تک کا جا رہا تھا 15 کا لاس تھا. دوسرا راستہ یہ کہ نہیں اس موقع پر اور پرچیز کرے. اب 35-40 پہ خریدے گا تو اب اگر 50 ہوا تو اس نے اینڈ میں جا کر زیرو پر اپنے آپ کو باہر کر لیا, یا مثال کے طور پر بغیر نقصان 10 روپے اور الٹا کما کر جو 40 روپے میں خریدا 50 میں بیچے گا تو 10 روپے اور کما کے باہر جائے گا. اب دو فیصلوں سے ایک کرنا ہے, یا جو ہے وہ نکال دو یا اور خرید دو. صحیح ہے, اب دنیا اس جگہ پہ کھڑی ہے, ایک ڈپ آ کر چلا گیا ہے, حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, اب دنیا کو ایک فیصلہ کرنا ہے یہ انتہا تھی جو گزر چکی ہے کہیں کہ نہیں ابھی ایک انتہا اور آئے گی. صحیح. اچھا, جو نظام چلانے والے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہیں گے یہ انتہا تھی جو گزر گئی ہے, پبلک پیسہ لگائے. پبلک پیسہ کیوں لگائے؟ تاکہ جب دوبارہ ان کو نیچے لایا جائے تو یہ جو پیسہ بچا کچا لوگوں نے لگایا ہے اپنی زندگی نکال کر وہ بھی ہتھیا لیا جائے. تب دو امکان ہیں دنیا کے اندر, ایک یہ ہے کہ ایک ریسیشن اور آئے گا, اور وہ جو ریسیشن آئے گا وہ پچھلے والے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا, اور جو ملک ابھی بچ گئے ہیں جو کمپنیز بچ گئی ہیں ان کو بھی لے کے ڈوب جائے گا. دوسرا یہ کہ نہیں جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اب معاملہ بہتری کی طرف جائے گا. اچھا, اب اس کو کیسے جج کیا جائے کہ جو ہونا تھا ہو چکا اور اب معاملہ بہتری کی طرف جائے گا؟ تو ایک اوپینین یہ ہے کہ برطانیہ نے اور جارج بش نے اپنے آخری دور میں اور اوباما نے اپنے پہلے سال میں, ان دونوں تینوں نے ملا کر برطانیہ کی طرف سے اسٹیمولس پیکج آیا. اسٹیمولس پیکج وہ پیسہ ہے جو اچانک اقتصاد میں ڈالا جاتا ہے تاکہ گرتی ہوئی صورتحال کو قدرے بہتر بنا لیا جائے. بالکل ایسے جیسے کسی کی دکان بند ہو رہی ہے, اس کے پاس خریدنے کوئی کچھ نہیں ہے, تو اچانک کوئی آدمی اس کو 5 لاکھ روپے دے دیتا ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری دکان بند ہو رہی ہے، میں تمہیں 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، تم اپنی دکان بھرو. اب جب دکان بھرے گا تو دو امکان ہیں، یا تو پہیا دوبارہ چل گیا، اور لیکن اگر ڈوبا تو کیا ہوا، یہ 5 لاکھ بھی گئے. وہ تو پہلے ہی مقروض تھا، وہ پہلے ہی اتنا قرضوں میں پھنسا ہوا تھا، وہ نہیں دے سکتا تھا، یہ 5 لاکھ بھی گئے. تو ابھی کیا ہوا کہ ریسیشن آیا، انگلستان نے اور برطانیہ نے دو دفعہ اسٹیمولس پیکج اناؤنس کیا، اور اس کا جو مجموعی اس کی مجموعی اماؤنٹ جو اب تک دنیا میں لگ چکی ہے وہ تقریباً 2.5 ٹریلین ڈالر ہے، 2500 ارب ڈالر. اور میں بہت دفعہ کہتا ہوں یہ رقم ہم لوگوں کی سمجھ سے بہت باہر ہو جاتی ہے، یعنی ہم لوگوں کے لیے فرق نہیں پڑتا 250 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں، 2500 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں، ہم ان باتوں کو بہت زیادہ نہیں سمجھ پاتے. لیکن بہرحال بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے. اس کا مقابلہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس 10 ارب ڈالر، اور دنیا میں جو پیسہ لگایا گیا ہے وہ 2500 ارب ڈالر ہے جو ان تین لوگوں نے لگایا، ایک دفعہ ہندوستان نے، دو دفعہ امریکہ نے. اچھا یہ جو 2500 ارب ڈالر لگا ہے جس کو 2.5 ٹریلین ڈالر تعبیر کیا جائے گا، آیا اس سے دکان بھری بھی نظر آئے گی یا نہیں نظر آئے گی؟ تبھی اسی بات ہے کہ بھائی کچھ تو دکان بھری بھی نظر آئے گی، 2500 ارب ڈالر لگا ہے. تو جو لوگ بدزنی رکھ رہے ہیں ہماری طرح، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو دکان بھری بھری نظر آ رہی ہے یہ اس کی وجہ سے کہ آپ نے 2500 ارب ڈالر لگایا ہوا ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بہتری آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ 2500 ارب ڈالر لگ گیا ہے اب تو بہتری آنی آنی ہے. لیکن یہاں پر فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ اعداد و شمار بہتری کی تائید نہیں کر رہے، کسی بھی قسم کے کوئی اعداد و شمار بہتری کی تائید نہیں کر رہے. تین باتیں میں سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد آگے اس کو بڑھاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ کوئی اعداد و شمار بہتری کی تائید نہیں کرتے. بہتری کسے کہتے ہیں؟ بہتری اسے کہتے ہیں کہ اتنی نوکریاں بنے کہ 2 سال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوئے تھے وہ سب روزگار پہ واپس آ جائیں. اتنی نوکریاں لگیں کہ 2 سال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوئے تھے وہ سب روزگار پہ واپس آ جائیں. نہ صرف یہ کہ نوکریاں نہیں لگ رہی بلکہ جو نوکریاں ختم ہو رہی ہیں ان کی اسپیڈ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. بس یہ ہوا ہے، جس اسپیڈ سے نوکریاں ختم ہو رہی تھیں اس کی اسپیڈ میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے. امریکہ ہی کے مختلف رہنما اس بات کا مسلسل اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال جلدی صحیح نہیں ہوگی، یہ صورتحال جلدی صحیح نہیں ہوگی. اگر اسٹیمولس پیکج ہوتا ہے تو اچانک صورتحال بہتر ہوتی ہے اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اگر اس میں بہتر ہونا ہوتا ہے تو ایسے ہے کہ فرض کیجئے ایک انسان ہے، میں مثالوں کا سہارا لینے مجبور ہوں کیونکہ اقتصادی ٹرمز میں اگر بات کریں تو بعض اوقات کلیئر نہیں ہو پاتی بات. فرض کریں ایک آدمی ہے، آپ کے سامنے رش کھا کے گر گیا ہے، رش کھا کے گر گیا ہے. دو امکان ہیں، یا تو یہ کہ معمولی سی کوئی کمزوری تھی، تو اب آپ کیا کریں، اس کو ایک کوئی طاقت کا انجیکشن لگا دیجئے. جب آپ طاقت کا انجیکشن لگائیں گے کہ تھوڑی دیر چلے گا اور چلتا رہے گا، کیونکہ تھوڑی سی کمزوری تھی، آپ نے طاقت کا انجیکشن لگایا، معاملہ ختم ہو گیا. اچھا فرض کرتے ہیں کہ معمولی سی کمزوری نہیں تھی، اصل خدا نہ کرے کوئی گہری بیماری تھی اسے، اصل اس بیچارے کو خدا نہ کرے مثال کے طور پر کوئی ایڈس ایسی بیماری لگ گئی ہے، ایسی کوئی ہیپیٹائٹس ٹائپ کی کوئی بیماری لگی ہوئی خطرناک، اس خاطر اس کا کوئی اظہار ہوا ہے اور یہ گرا ہے. اچھا اب آپ اس کو طاقت کا انجیکشن لگائیں گے تو کیا ہوگا، شاید ایک آدھ دن نکال لے. اچھا اس کے بعد پھر لڑکھڑانا شروع کر دے تو یہ کس بات کی علامت ہوگی کہ معاملہ معمولی کمزوری کا نہیں تھا، کچھ اور ہے اس کے پیچھے. آپ کو بخار ہوا، آپ نے ٹیبلٹ لی، آپ کا بخار اتر گیا، پھر دوبارہ نہیں چڑھا، اب معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے بخار ہوا، آپ کو آپ نے ایک ٹیبلٹ لی، بخار اتر گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر چڑھ گیا. اب آپ کیا کریں گے، پھر ایک ٹیبلٹ لی، پھر بخار اترا، پھر دوبارہ چڑھ گیا. ابھی تک سوچیں گے کہ معمولی بخار ہے یعنی کہ نہیں، آپ سوچنے مجبور ہو جائیں گے کوئی مشکل ہے، کیوں صحیح کیوں نہیں ہوتا. پھر یہ اسٹیمولس پیکج آیا، 2500 ارب ڈالر لگ گئے اور یہ ابھی بھی لوگ کھڑا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پنپنے والی چیز نہیں ہے، ورنہ اس کو اپنے پاؤں میں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. اگر مشکل ہلکی ہوتی تو 2500 ارب ڈالر لگنے کے بعد دنیا کی اکانومی کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، اس میں کوئی خرابی باقی نہیں رہنی چاہیے تھی، اس پہیے کو خوب اچھی طریقے سے گھومنا چاہیے تھا اور نہیں گھوم رہا. مثال کے طور پر ابھی 7واں مہینہ ختم ہوا ہے، آشرم میں آپ داخل ہوئے. آشرم مہینے میں داخل ہوتے ہوتے امریکہ میں 90 سے زیادہ بینک بینکرپٹ ہو چکے ہیں اس ایک 8 مہینے کے اندر. اگر اسٹیمولس پیکج نے کام کر لیا تھا اور یہ سب کا سب صحیح ہو گیا تھا تو بینکس کیوں بند ہو رہے ہیں, بینکس کیوں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جابس کریٹ ہو جانی چاہیے تھیں, اقتصاد کے پہیے کو گھوم جانا چاہیے تھا, لوگ جو بینک سے قرضہ لے رہے تھے اس کی مقدار بڑھ جانی چاہیے تھی, گھروں کی گرتی ہوئی قیمت کو اٹھ جانا چاہیے تھا, مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بڑھ جانی چاہیے تھی, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے واضح علامت ہے یہ بیٹھے گا. اور میں نے پھر عرض کیا تھا بیچ میں بھی, امریکی حتی رہنما اپنی عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن رہیے اتنی جلدی صحیح نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوا ہے اور آگے بھی صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے. اپنی عوام کو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ دوبارہ بیٹھے گا, تو وہ کم از کم کیا کہہ کے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے کہ اتنی جلدی صحیح نہیں ہوگا. جبکہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اگر 2500 ارب ڈالر لگے تھے تو اس کو بالکل صحیح ہو جانا چاہیے تھا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. میں پھر اس صورتحال کو پھر تکرار کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں یہ گرے گا, مطمئن ہو رہا ہوں کہ کوئی امکان نہیں ہے. میں نے 3 مہینے کا بریک اس لیے لیا کہ جو باتیں ہم لوگ سوچ رہے ہیں واضح ہو جائے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے, جان چھوٹ جائے گی, ایک اعتراف کرنے میں کیا جائے گا کہ جو سوچا تھا وہ سب غلط نکلا. 3 مہینے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ڈوبنا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نے ڈوبنا ہے اور اس حالت میں پھر خراب ہونا ہے. اور اب جو خراب ہونا ہے اپنے جانتے پھر کیا ہونا ہے, یعنی آپ جانتے ہیں اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کیا ہونا ہے. اور اس کو آپ نیٹ وغیرہ کے اوپر مختلف لوگوں کی پریڈکشنز میں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. جائیے ذرا سا نیٹ کے اوپر تھوڑا سرچ کیجئے اور مثال کے طور پر اکنامک پریڈکشنز یا اس ٹائپ کی چیزوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کے جو اسکالرز ہیں وہ اس معاملے کے اندر کیا رائے دے رہے ہیں, تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات تھی وہ یہ کہ ایک جنگ ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑی ہے. اگر یہ سوچیں کہ کرش نہیں ہوگا تو جنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سوچتے ہیں کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا اقتصادی نظام کرش ہونے والا ہے, اگر یہ کرش نہیں ہوتا تو جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ایزمپشن یہ کہ کرش ہونے والا ہے پھر جنگ قطعاً ہونے والی ہے. صحیح ہے, یعنی اب یہ جو جنگ ہونے والی ہے اس کا کیا اسکیل ہے کہ یہ ہوگی یا نہیں ہوگی, وہی اسکیل ہے اقتصادی صورتحال. اگر امریکہ کی اقتصادی صورتحال دنیا کی اقتصادی صورتحال خراب ہوگی یہاں پر ایک جنگ ہوگی. اچھا, اب ممکن ہے کوئی یہ پوچھے کہ اقتصادی صورتحال خراب ہونے کے نتیجے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. جب کوئی آدمی غربت اور فقر کے اندر پھنس جاتا ہے تو کیا وہ ایک جنگ کرتا ہے؟ تو اس سے تو صورتحال اور خراب ہوتی ہے. امریکی نظام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسلحہ سازی کے نظام کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. ان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے جب دنیا کے چند امیر ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ان کو لوٹنے کا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. کسی ایسے ملک کے اوپر جنگ ہو جس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہو تو اس ملک کو لوٹنے کا ٹائم ملتا ہے. اس وقت جو دنیا کے ریسورسز میں اب تک نہ لوٹنے والے ممالک ہیں ان میں سر فہرست ایران ہے, اب تک نہیں لوٹا ہے. اور ابھی کچھ وقت پہلے میں کوئی مجھے سنا رہا تھا ایک رپورٹ کے حوالے سے, تو اس میں کہا تھا کہ تقریباً دنیا کی ریسورسز مین ریسورسز جن کے اوپر اقتصاد چل رہی ہوتی ہے اس کا لگ بھگ 20% صرف ایران کے اندر ہے, تیل کے اعتبار سے, گیس کے اعتبار سے, معدنیات کے اعتبار سے. اگر ان سب کا دنیا میں ایک ایوریج نکالیں تو دنیا کا ایک ایوریج 20% ایران کے اندر موجود ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں کتنی بڑی دولت جمع ہوئی ہے. اور اگر امریکہ کا اقتصادی نظام اور وہ درحقیقت عالمی اقتصادی نظام مکمل تباہی کی طرف گیا تو امریکہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے گا, وہ اس جگہ کے اوپر حملہ کرے گا. اچھا, اب اگلا سوال, حملہ اب تک تو نہیں ہوا ہے, آگے امکان نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ آگے امکان نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس پر میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ایک بات بہت واضح ہے کہ ایران کے کچھ حامی ہیں اور ان حامیوں سے امریکہ خوف کھاتا ہے, امریکہ خوف کھاتا ہے کہ یہ لوگ کاروائی کریں گے. ان حامیوں میں دو حامی سر فہرست ہیں, ایک لبنان جس میں حزب اللہ، دوسرا سیریا شام، امریکہ اس سے خوف کھاتا ہے کہ یہ لوگ کوئی حرکت کریں گے. اس کے علاوہ کچھ عوامی سطح پر ایران کے حامی ہیں، ابھی ریسنٹلی ترکی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، پہلے ترکی اس کیلکولیشن میں نہیں آ رہا تھا، اب ترکی بھی ایران کے حامیوں میں بڑے نمبر میں آ رہا ہے. صحیح، اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنا ہے، ہمیشہ عرض کرتا ہوں اس سے پہلے ایران کے حامیوں کو خاموش کرنا پڑے گا. خاموش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا حزب اللہ، اس کو خاموش کرنا پڑے گا. فلسطین کے اندر حماس، ان کو خاموش کرنا پڑے گا. سیریا کی گورنمنٹ، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑی نیگوشیشنز کرنی پڑیں گی، اس کے ساتھ کچھ لین دین کرنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں، اگر ترکی اپنے ارادوں میں سنجیدہ ہو، ترکی واقعا ایران کا ساتھ دینا ہو، تو اس کا مطلب ہے ترکی کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے خاموش کرنا ہوگا. آیا کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے؟ ہم دیکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. مثلا سب سے بڑی جگہ جس کو ایران پر حملے سے پہلے یقیناً خاموش کرنا ہوگا، وہ کون سی ہوگی؟ وہ حزب اللہ. سب سے بڑی مشکل اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے لیے، جس کو ایران پر حملے سے پہلے یقیناً خاموش کرنا پڑے گا، وہ حزب اللہ ہے. اچھا، اگر آپ لبنان کے محاذ پر کوئی جنگ چھڑتی دیکھیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ایران پر حملہ شروع ہوا ہے، ایران پر حملہ شروع ہونا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا لبنان اور اسرائیل کے محاذ پر چھوٹی سی ایک جھڑپ ہوئی تھی، جس کے اندر 3-4 لوگ مارے گئے تھے، اور اس سے پہلے خیر اسرائیل لبنان کی فضائی سرحدوں کی مخالفت ہزاروں دفعہ کرتا ہے. ٹینشن ہوا، چھوٹی سی ایک جنگ کا چانس بننا شروع ہوا، اقوام متحدہ نے اس میں دخالت کی، اور ایک مسئلہ اور پوٹینشلی باقی ہے جس کے اوپر ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم لبنان کے سابق وزیر اعظم کے قتل کی تحقیقات کر رہی ہے، اور اس قتل کی تحقیقات میں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ حزب اللہ ملوث ہے، تو حزب اللہ کے اوپر لبنان میں بہت شدید دباؤ بڑھے گا، اور لبنانی گورنمنٹ عین امکان ہے کہ حزب اللہ کے خلاف کارروائی کرے گی. یہ پوٹینشیل ہے جنگ کا، یہ جنگ کا پوٹینشیل ہے. اگر اقوام متحدہ کی ٹیم حزب اللہ کو ملوث کر دے سابق وزیر اعظم کے قتل میں، اس کا مطلب یہ یہاں پہ جنگ ہونی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں جنگ ہو جائے. اچھا، اس جنگ کی نوعیت کئی ہو سکتی ہیں. ایک جنگ کی نوعیت یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ ڈائریکٹ حملہ کرے حزب اللہ کے اوپر، اس کو کچلنے کی کوشش کرے. جب تک امریکہ کے بس میں ہو وہ یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں حزب اللہ سے جھگڑا کرنا سستا کام نہیں ہے، بہت مہنگا کام ہے، اس میں امریکی بہت مریں گے، تو وہ اس کام کو نہیں کریں گے. ان کے سامنے آپشنز کیا ہیں؟ ان کے سامنے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اسرائیل سے کہیں کہ تم یہ کام کرو. صحیح، اور میں نے عرض کر چکا ہوں، آپ بھی دیکھ چکے ہیں آپ اور ہم، کہ اسرائیل نے 2 سال پہلے کوشش کی تھی اور کامیاب نہیں ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے ممکن ہے امریکہ اور اسرائیل یہ سوچیں کہ ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ان کو بزی رکھنا چاہیے. بزی رکھنے کے لیے آپشن یہ ہے کہ یہ سول وار شروع کریں. جب اس کا پیٹرن کیا بن سکتا ہے؟ 2-3 امکانات. یا تو امریکہ اور اسرائیل سوچیں اس کو ختم کرو کسی طریقے سے، دونوں کہیں سے مل ملا کر حزب اللہ کے اوپر کوئی بہت بڑا اپنی دانش میں حملہ کر ڈالیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک امکان. دوسرا امکان یہ ہے کہ امریکہ یہ سوچے کہ نہیں حزب اللہ پہ حملہ کرتے ہیں ہمارے بندے بہت مریں گے. اسرائیل تو پہلے ہی کوشش کر چکا ہے، اس میں ناکام ہو چکا ہے، یقیناً اب اسرائیل کے سامنے جو حزب اللہ ہے وہ 2 سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے. تو امریکہ اور اسرائیل کہیں گے نہیں، اس کو مارنا ممکن نہیں ہے لیکن مشغول کرنا ضروری ہے. اگر مشغول کرنا ضروری ہے تو پھر آسان راستہ یہ ہوگا ان کے لیے کہ وہ لبنان کے اندر ایک سول وار شروع کریں. دونوں صورت میں لبنان کے وزیر اعظم کے قتل کا کچھ نہ کچھ الزام حزب اللہ پہ لگنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ الزام لگنا بہت ضروری ہے. اب یہ رپورٹ کچھ وقت میں آ جانی چاہیے منظر عام کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر اقوام متحدہ کی اس ٹیم نے جس نے قتل کی تحقیقات کی ہیں حزب اللہ کو ملوث کر دیا اس کیس کے اندر، اس کا مطلب ہے جنگ کا امکان بہت زیادہ ہے، یا سول وار جو لبنان کے اندر چلے گی یا امریکہ اور اسرائیل کی ایک مشترکہ جنگ کہ جو وہ لبنان کے اوپر حزب اللہ کے اوپر کریں گے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کے لیے ایک انڈیکیٹر یہاں سے لبنان کے معاملے میں یہ بنتا ہے. البتہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہیں ان میں بھی امکان ہے, امکان ہے چھوٹی چھوٹی جھڑپ میں. چونکہ اگر آپ کو یاد ہو دو سال پہلے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو کسی بڑی جھڑپ سے شروع نہیں ہوئی تھی. اسرائیلیوں نے ایک جگہ پہ حملہ کیا تھا, حملہ کرنے والے فوجیوں میں سے ایک کو حزب اللہ نے قیدی بنا لیا تھا, یہاں سے جنگ شروع ہوئی. اور دو سال پہلے بھی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے جنگ شروع کرنا واقعا ریزنیبل لگتا ہو. تو یوں ہی جنگ شروع ہوئی تھی, اہم ممکن ہے کہ اس وقت بھی کسی ایک جھڑپ سے اس جنگ کا آغاز ہو جائے. بہرحال میں تقریباً یقین رکھتا ہوں کہ ایران پر حملے سے پہلے وہ اس کام کو ضرور انجام دیں گے, حزب اللہ کو کہیں بزی کریں گے یا حزب اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس پر اس کے بغیر ایران پہ حملہ کرنا انتہائی بڑی حماقت ہے, انتہائی بڑی حماقت ہے. چونکہ حزب اللہ واضح کہہ چکے ہیں کہ اگر وہاں پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کی کسی شہر کو نہیں چھوڑیں گے, تو وہ یہ رسک نہیں لیں گے اور یقیناً وہ حزب اللہ کو نیوٹرلائز کریں گے. اگر وہ حزب اللہ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو فلسطینیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ فلسطینیوں کے سامنے بہت واضح آپشن یہ کہ ان کو کسی اور گروپ سے لڑا دیا جائے, جیسے مثلا حماس کو فتح سے لڑا دیا جائے یا یاسر عرفات کی پارٹی سے, تو وہ حماس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ فتح کو شکست دیتے ہوئے ایران کی حمایت میں کچھ کرنے کے قابل ہو. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور ایران کے اوپر حملہ کرنے میں امریکہ کے لیے کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں بن پائیں گے. سیریا کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ سیریا کے ساتھ فائنانس کیا کچھ لین دین کریں گے, لین دین کریں گے. اور سیریا کے اندر پوٹینشیل جنگ کا نہیں ہے, صرف تھوڑی بہت مخالفت کا اظہار ہے. تو اگر وہ لین دین کر لیں, اور میرا اپنا خیال ہے کہ سیریا اتنا سنسیئر ملک نہیں ہے کہ وہ ایران کے خاطر کسی جنگ کو مول لے گا, وہ لین دین کرنے کے اوپر تیار ہو جائے گا اور اپنی مشکل کو حل کرے گا. اب ریسنٹلی ترکی کا کیس سامنے آیا ہے, ترکی کا کیس سامنے آیا, آیا ترکش گورنمنٹ واقعی سنسیئر ہے ایران کے ساتھ؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ترکش گورنمنٹ واقعی سنسیئر ہوئی بھی تو اس کا واضح حل یہ ہے کہ ترکش آرمی اس کو ہٹا دے. میرا اپنا یہ خیال ہے ترکش آرمی کسی بھی موقع کے اوپر دخالت دے کر اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گی. اگر یہ واقعی ایران کی معاونت میں اتنے سنسیئر ہوئے کہ ایران پر حملہ ہونے کی صورت میں یہ لوگ کچھ کرنے کا مت کریں, میرا اپنا خیال ہے یہ لوگ اس حد میں نہیں ہیں اور اس قسم کا کوئی رسک نہیں لیں گے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو جنگ سے پہلے انجام پانی چاہیے. اور اب اس کو شاید آپ میری خوش فہمی کہیے یا کہیں کہ میری انالیسس کی غلطی کہیے, مجھے ابھی تک چیزیں اسی طرح نظر آ رہی ہیں. میرا اپنے خیال ہے خطرہ نہیں ٹلا. یعنی اگر تم مجھ سے کہ تین مہینے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں خطرہ ٹل گیا, میں کہتا ہوں نہیں ٹلا. بار بار ٹینشن کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, بار بار یوں لگتا ہے جیسے امریکہ ارادہ کر رہا ہے اور اپنے ارادے کو شروع کر رہا ہے, لیکن ان کو ایک بات بہت اچھی طرح پتا ہے, ایران پر ہونے والا حملہ آسان نہیں ہوگا. ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے, انہوں نے اپنے لہجے کو بہت تبدیل کیا ہے, لہجہ بہت تبدیل ہوا ہے. اگر آپ گزشتہ ایک مہینے کے اندر امریکی لیڈرز کے لب و لہجے کو مختلف بیانات کے اندر دیکھیں تو وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا مکمل امکان موجود ہے, جنگ کا مکمل امکان موجود ہے. پتہ نہیں شاید آپ نے نوٹ کیا نہیں کیا کہ فیڈل کاسٹرو نے کیوبا کے صدر, کیوبا کے لیڈر نے ایک موقع پر علنن کہا کہ امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے. اس نے علنن کہا کہ امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے, اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ ابھی بھی فیڈل کاسٹرو اس پر شاید ایک تقریر کر رہا ہے. کیوبا کے اندر اس نے تقریر کرنی تھی, بہت کم وہ آج کل اپیئر ہوتا ہے, لیکن اس نے ابھی ایک تقریر کرنی تھی. مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر وہ پھر اس قسم کی کوئی بات کہے گا. مجھے یہ لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ تقریر کل میرے خیال میں اخباروں کے اندر آئے گی, اس کے اندر پھر وہ اس قسم کی کوئی بات کہے گا. میرا اپنے خیال ہے, یعنی کہ ممکن ہے کہ نہ کہے, لیکن بہرحال اس کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پھر دنیا کو اس طرح کی کوئی وارننگ دے گا کہ امریکہ ایران پر حملے کا ارادہ کر رہا ہے. تو اور کیا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے ایران پر حملے سے پہلے؟ ایک چیز اور ہونی چاہیے, ہمارے ملک کے اندر مکمل افراتفری ہونی چاہیے. ہماری کیلکولیشنز کے اندر اگر امریکہ کو کسی چیز کا امکان لگے کہ تیاری کے لیے یہ ضروری ہے, تو وہ فیصلہ ہو یا نہ ہو یہ کر گزرتے ہیں. میں اس کی مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں. اچھا فرض کیجئے آپ کے بارے آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہے اور امکان ہے کہ آپ 8 بجے نکلیں گے اپنے گھر سے, اور امکان ہے کہ نہیں نکلیں گے, لیکن احتیاطاً اگر نکلنا ہو تو اس کے لیے آپ گاڑی روک لیتے ہیں کہ گاڑی کہیں نہ پہنچو, اگر جانا پڑے تو کم سے کم گاڑی کھڑی ہو. ٹھیک ہے, امریکہ یہی کام کرے گا. اگر امریکہ کو یہ امکان ہو کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے یا یہ امکانوں کے رن حملہ نہیں کرنا، اگر پاسبلٹی مضبوط ہوئی ہمیں مبتلا کر دے گا، ہمیں رگڑ دیں گے. کیوں رگڑ دیں گے؟ کیونکہ یہاں پر پبلک ریئیکشن کا امکان ہے. اچھا، یہ ملک بہت خطرناک ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پر رہنے والے تقریباً ہر غیر حکومتی دہشت گردی میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں، چاہے وہ طالبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ القاعدہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ایران کے حامیوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ایران کے مخالفوں کے ذریعے سے ہو. تو امکان یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی اپنے جذبات کے اندر اسلام کی حمایت میں کہیں نہ کہیں کسی سرگرمی میں ملوث ہو جائیں گے. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے پاکستان کے بارے میں کہ ان کو کہیں نہ کہیں مشغول کر دیا جائے. مشغول کرنے کے ہمارے پیٹرنز کیا ہیں؟ ایک سادہ ترین پیٹرن ہے کرکواری، پورے ملک میں پھیلتی ہے، آپ کی طرح پھیل جاتی ہے اور ٹھیک ٹھاک مشغول کر لیتی ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آیا، ملک کا پولیٹیکل اسٹرکچر ڈسٹرب کر دیا جائے. پولیٹیکل اسٹرکچر ڈسٹرب کر دیا جائے کیا مطلب؟ یہ پارٹی اس کی بغاوت میں آ جائے، وہ پارٹی اس کی بغاوت میں آ جائے. جو فریجائل سسٹم ہے، نازک سا ایک اتحاد بنا ہوا ہے، یہ اتحاد کو دیا جائے کسی بھی طریقے سے، اتحاد ٹوٹ جائے اور ملک ایک سیاسی غیر یقینی صورتحال کے اندر چلا جائے، تو یہ کئی مہینے تک مشغول رہیں گے پھر، اور ان کئی مہینوں کے دوران ایران کے اوپر کارروائی کر دی جائے. تو یہ چند انڈیکیٹرز ہیں جو کام آئیں گے. اور ایک اور چیز ہے جو میں متعدد دفعہ عرض کرتا ہوں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہونا ہے اس سے پہلے ہماری تنصیبات پر امریکیوں کا بیٹھنا بہت ضروری ہے، ہماری ایٹمی تنصیبات کے اوپر. بچے ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کیا پاکستانی فوج کے بڑے جو کمانڈرز وغیرہ وہ امریکہ سے طے ہو کے نہیں آتے؟ ہاں طے ہو کے آتے ہیں. تو کیا امریکہ ان پہ انحصار کر لے کہ ایران پر حملے کے وقت وہ لوگ یہاں پہ نگہبانی کر رہے ہوں، پہرے داری کر رہے ہوں؟ نہیں کرے گا، یہ انحصار نہیں کرے گا. جتنا بھی کہیں سے بن کر آئے یہاں کے ایٹمی تنصیبات کو پاکستانیوں کے حوالے نہیں کریں گے. اگر ایران پہ حملہ ہونا ہے یہاں کی تنصیبات کو خود اپنے ہاتھ میں لیں گے. وہ کیسے اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ ممکن ہے چھوٹا سا ایک ٹروپ بھیجیں اور اس کے ذریعے سے لیں، ممکن ہے اقوام متحدہ کے آبزرورز کو بھیجیں، ان کے نام پر تنصیبات کے اوپر قبضہ کریں. ممکن ہے مثلا وہ یہ کہیں کہ ملک کے اندر مختلف وجوہات کی بنیاد پر افراتفری بہت زیادہ ہے، لہذا صرف باہمی تحفظ کے ایگریمنٹ کی خاطر ہم ان کے ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ یہ کام IAEA کے تحت انجام پائے، جو ایٹامک انرجی کا بین الاقوامی ادارہ ہے اس کے تحت کوئی انجام پائے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایران پر حملے سے پہلے ان تنصیبات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے بعد وہ رسک نہیں لیں گے کہ یہ تنصیبات پاکستانیوں کے کنٹرول میں رہے اور ایران پر حملہ کریں اور بعد میں یہاں سے کسی سرگرمی کا کوئی امکان بنے. بھارت، یہ وہ عالمی حالات ہیں جس کے اندر میں اور آپ ہیں. اور ہمارا اپنا ایک خیال یہ ہے کہ ہم سکون اس وقت نہیں دیکھ پا رہے. اور ایک بات میں پہلے بھی اعلان کرتا تھا، دوبارہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جو کوئی بھی اس صورتحال کو دیکھ کر کہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا، قطعاً ایسے نہیں رہے گا، اب یا ادھر بدلے گا یا ادھر بدلے گا، ایسے نہیں چل سکتا. جو نظام اس وقت چل رہا ہے، جو دنیا کا اقتصادی نظام سیاسی نظام اس وقت چل رہا ہے، اس میں باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یا ادھر گرے یا ادھر گرے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بال رکھی ہوئی ہے، اس بال کے اوپر ایک پھٹا رکھا ہوا ہے، اس پھٹے کے اوپر ایک آدمی نے ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، پر وہ لڑک لڑک کے بیلنس کر رہا ہے، صحیح ہے. تو اب میں مثلا پوچھتا ہوں کتنی دیر تک یہ چلے گا، کیا بقا کا امکان ہے؟ تو ہم کہتے ہیں شاید ایک گھنٹے، شاید دو گھنٹے، شاید ایک دن تک گھسیٹ لے، شاید دو دن تک گھسیٹ لے، لیکن کیا کہے کوئی کہ یہ ایک ہفتے تک ایسے ہی رہے گا؟ نہیں، ایک ہفتے تک ایسے نہیں رہے گا. کیوں؟ کبھی تو نیند آئے گی نا اسے، چلو بھوک نہیں آئے گی، پیاس نہیں آئے گی، کبھی نیند آئے گی، ہفتے بھر نہیں چلا سکتا ہے اسے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کا اقتصادی سیاسی نظام اس وقت اس صورتحال میں چلنے کے قابل نہیں ہے. یہاں کوئی جھٹکا لگنا چاہیے، اور کوئی جھٹکا اس شدت کے ساتھ لگنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال یا ادھر جائے یا ادھر جائے، یہ صورتحال اس انداز میں نہیں چل پائے گی. تو ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں بہت آسانی سے، اگر خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی دی چند مہینے، حد سے حد ایک سال، تو ہم بہت بڑے بڑے واقعات دیکھیں گے، یا اس طرف سے یا اس طرف سے. ہم لوگ بہت بڑے بڑے واقعات دیکھیں گے. تو ہم لوگ اس اعتبار سے نہیں معلوم خوش قسمت ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ بہت بہت امپورٹنٹ زمانے کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ ماشاءاللہ بیدار ہیں, آگاہ ہیں, تو آپ کو مناظر دیکھنے کے لیے بہت ملیں گے, یا مثبت یا منفی. اب جو بھی آپ کی اور میری قسمت میں رہا وہ ہمیں دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. خبریں بہت ہیں. ایک زمانہ ہوتا ہے نا دنیا میں پیس ہوتا ہے, پرسکون ہوتا ہے, اخبار اٹھاؤ کوئی خبر ہی نہیں ہے. نہیں, دھماکے بہت ہیں. یہ اگلے چند مہینے دھماکوں سے بھرپور رہیں گے, جیسا کہ پاکستان کی صورت حال ہے. اب تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بھی حرائج پیش کر دیں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ابھی میں ذہن ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں کہتا فاتحہ پڑھ, درود شاید مناسب جگہ نہیں ہے, فاتحہ کہنا چاہیے تھا. کیا بچا ہے, یعنی میرے ساتھ ایک مشکل ہے. برے وقت میں زاویہ شروع کیا, برے وقت میں زاویہ شروع کیا, ساری خبریں بری, ساری خبریں بری. کیا پڑھ میرے ہاتھ میں ہے, یعنی میں نے امریکہ سکھایا کہ یہ کرے. میں تو مشکل یہ ہے کہ جو دیکھا وہ بولنا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے. اور کب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اچھا نہیں ہو رہا, آپ بھی جانتے ہیں اچھا نہیں ہو رہا, لیکن بہرحال لوگوں کے ذہن میں ایک آرزو ہوتی ہے اچھی خبریں بھی تو دیں. کہاں سے لائیں, جیب سے نکال کے دیں کیا؟ جو خبریں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. اور کب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو بھی اس ملک کی حالت کو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر. اب بتائیے کیا بچا ہے, ایک ملک کن چیزوں پہ چلتا ہے, ایک ملک کے مستقبل کو دیکھنے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ سیاست دیکھی جاتی ہے, معیشت دیکھی جاتی ہے, باہمی اتفاق دیکھا جاتا ہے, نظم و ضبط دیکھا جاتا ہے, کچھ ہے یہاں پر؟ اب ممکن ہے آپ کہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں اس ملک میں ختم ہو گیا سب, باہر بھاگو. اگر بھاگنا ہوتا تو خود ہی بھاگ جاتا. اگر بھاگنے کا ہی درد دینا ہوتا تو میں پہلے بھاگ جاتا. میں تو خود کہتا ہوں کہ جو آدمی کچھ کر سکتا ہے اس کو اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے. اگر سب چلے گئے تو یہاں کیا ہوگا؟ جو مصیبت آ رہی ہے وہ تو بڑھ جائے گی. اور تو جس کے اندر دم خم ہے کچھ کرنے کا اس کو چاہیے یہاں پہ رکے. ہاں اگر کوئی آدمی بالکل ایسا ہے کہ بھائی یہاں پہ بھی رکے گا تو بس جان ہی بچانی ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ باہر جائے اپنی جان بچا لے. البتہ باہر بھی جان نہیں بچے گی, باہر بھی جان نہیں بچے گی, کیونکہ کولیپس جو ہوگا وہ یہ جو کرش آنے والا ہے یہ بہت بڑی عالمی سطح پر آئے گا. اور پاکستان میں کچھ پازیٹو چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں زیادہ رکنا زیادہ بہتر ہے, یہاں رکنا زیادہ بہتر ہے. اچھا صورت حال دیکھ لیں کہاں پہنچے ہوئے کہاں ہیں, چند چیزیں جان لیتے ہیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. معیشت دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے. اچھا اب اندر سے دل کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کتنا ڈرا ہوں. ٹھیک ہے, مثلا تھوڑا ہاتھ رکھا ہلکا چھوڑ دیں کہ مثلا کچھ خبریں دیں کچھ خبریں نہ دیں, کہیں کہ نہیں جو صورت حال ہے وہ بول دو کہ بھائی یہ ہے کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ. پھر اگلی صورت حال کیا ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہو میں نے 2008 میں آپ سے عرض کیا تھا کچھ زراعت کر, آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کچھ زراعت کر. میں نے عرض کیا تھا اپنے گھر میں کچھ کچھ پال لیں, کچھ جانور وانور پال لیں, تھوڑا بہت چیزیں اگا لیں تاکہ خدا نہ کرے اگر مصیبت میں پھنسیں آپ کے پاس کچھ ہو, آپ کے پاس کچھ کیلوریز ہوں. کیلوریز کھانے کے لیے باڈی کو 2200 کلو کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں, تو آپ کو کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ابھی کیا صورت حال ہے, واضح سی صورت حال یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے 2 سالوں میں ہماری گندم کی فصل بہت اچھی تھی. بین الاقوامی سطح پر پچھلے 2 سالوں میں گندم کی فصل بہت اچھی تھی. بہت بڑا کام ہوا, یہ بہت بڑا کام ہوا. دنیا کے مین اسٹورز کے اندر گندم ہے, اس وقت گندم ہے, اس وقت گندم کی فی الحال اس وقت کمی نہیں ہے, اس وقت کمی نہیں ہے. مسئلہ اگلے سال کا, اس وقت گندم کی کمی نہیں, ساری مشکل ٹوٹ ٹوٹ رہی ہے اگلے سال کے اوپر. اچھا کیوں, 2-3 وجوہات میں عرض کرتا ہوں خدمت میں. ہمارے ملک میں جو صورت حال ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میرے خیال میں بالکل واضح ہے. جو کچھ پنجاب کے اندر ہوا ہے, یعنی ہماری ہزاروں ایکڑ زمین تباہ نہیں ہوئی ہے, لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہوئی ہے. لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہوئی ہے. تو اگر کوئی حساب کرے کہ ایک ایکڑ سے کتنے من گندم نکل سکتا ہے اور لاکھوں ایکڑ برباد ہو جائے اور پروپورشنلی اس میں ویٹ کتنے پہ لگنا تھا, گندم کتنے پہ لگنا تھا, تو اتنا گندم گیا, اتنا گندم ختم ہو گیا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ایک طریقے سے سیلاب جب آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پانی آتا ہے, یہ پانی کے ساتھ بہت کچھ آتا ہے. اور یہ اگر ایسا ہوتا نا, جیسے یہ کمرہ ہے, ہال ہے, یہاں پہ پانی آیا اور پانی چلا گیا, تو جو مثلا یہ چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں بچھی رہ گئی, پانی آیا پانی چلا گیا, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, پھر تو سیلاب کوئی ایشو نہیں ہے. زیادہ زیادہ کچھ چیزیں نہیں دھلی ہوں گی سالوں سے, دھل گئی, یہ تو کوئی بڑا مسئلہ تھا ہی نہیں, یہ تو اچھا ہے, آ بھی جائے چلا بھی جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ جو پانی آتا ہے یہ پورے شہر کا گند لے کے آئے گا. صحیح, تو اب جیسے یہ کمرہ ہے, یہاں پہ پانی آئے گا تو صاف ستھرا پیوریفائڈ فلٹرڈ واٹر نہیں آئے گا, پورے شہر کا گند بلا لے کر یہ پانی یہاں پہ آ جائے گا. اچھا, جب یہ پانی واپس جائے گا تو کیا چھوڑے گا یہاں پر, یہاں پر کئی کئی فٹ کیچڑ کی تہ چھوڑ کے جائے گا. اس کیچڑ کی تہ میں دنیا بھر کا کچرا ہوگا. صحیح, اس کچرے کے اندر نہیں معلوم کیا کچھ ہوگا کہ اگر ہفتے بھر تک رہ گیا تو کیڑے شیڑے پتہ نہیں کیا کچھ پڑ جائیں گے یہاں پر. صحیح, یہ ہوتا ہے. اچھا, یہ اس صورت میں ہے کہ یہ آئے اور چلا جائے اور یہ دیواریں سہ لیں, یہ دیواریں جھیل لیں پانی کے اندر. اچھا, اگر پانی پریشر سے آیا اور یہ دیواریں کچی ہوئی تو کیا ہوگا, تو پھر تو کام خراب ہو گیا, دیواریں گر جائیں گی. اچھا, اگر یہ دیواریں گر گئیں تو کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ دیواریں نہ بھی گرتی تو پانی واپسی پر سارے سامان کو غارت کر چکا ہوتا جو کچھ یہاں پہ آتا ہے. میں ذرا کلیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ہم سیلاب کو شاید نہیں سمجھ پاتے چونکہ ہم نے سیلاب زندگی میں دیکھا ہی نہیں کبھی, تو ہم کیسے سمجھیں گے اس کو. جب پانی اندر آیا اور پوری دنیا کا کچرا اور مٹی لے کر یہاں پہ کھڑا رہا اور واپس چلا گیا تو کتنے الیکٹرانک اکوپمنٹس باقی بچیں گے, چار پائیاں, گھر کا سامان, ان میں سے کیا بچتا ہے؟ تقریباً کچھ نہیں بچتا, سب ختم ہو جاتا ہے. کپڑے شپڑے ان میں سے کچھ بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا, سب غارت ہو جاتا ہے. اور معمولاً کچوں میں آتا ہے پانی. مثلاً اب جیسے یہ جگہ بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ کنکریٹ کی سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے, اتنی آسانی سے نہیں گرے گی اگر یہاں پانی آ بھی جائے. لیکن اگر یہ کچے کا ہو اور تین چار ہفتے تک اچھی طریقے سے پانی پوری طاقت کے ساتھ ٹکراتا رہے, معمولاً کچھ نہیں بچتا, معمولاً فارغ ہو جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ تو چلیے ختم ہو گیا, سامان ختم ہو گیا. اچھا, جانوروں کا کیا ہوتا ہے؟ ریلے میں پھر جانور کہاں بچتے ہیں؟ بھائی انسان چھت پہ چڑھ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو کیا گائے کو لے کے بھی چھت پہ چڑھے گا؟ کہاں گائے کو لے کے چڑھے گا. تو گائے اور جانور کیا ہوتے ہیں؟ سب ختم ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک آدمی کی گائے اگر 80,000 روپے کی ہو اور اس کے گھر میں اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں اور وہ بھی مر جائے اور سامان بھی ختم ہو جائے, اب کیا ہوگا؟ اب ایک لمبی داستان ہے, اب ایک لمبی داستان. اچھا, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ زراعت کی زمین ہوتی ہے, یہ زراعت کی زمین اگر آپ نے پنجاب میں دیکھیں, کبھی آپ جہاز سے جائیں نیچے, آپ کو بڑا خوبصورت لگے گا, پیسز پیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں, کٹے ہوئے ہوتے ہیں سارے, سب کے حل چلے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ آتا ہے پانی تو کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں اسکوائر کلو میٹر تک زمین برابر ہو جاتی ہے, سب پہ کیچڑی کیچڑ. اچھا, وہ جو کھیت بنے تھے ان کے نشان بچتے ہیں؟ ختم. وہ کھیت ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت آدم کے بعد آپ آئے ہیں اور زمین کو آپ نے اب آباد کرنا ہے, اتنا ہی خرچہ لگے گا جتنا پہلے لگا تھا زمین کو دوبارہ شروع کرنے کا. اچھا, اگر آپ کی پچھلی فصل ختم ہو چکی ہو, جانور آپ کے پاس مر چکے ہوں, گھر آپ کا بہہ چکا ہو, سامان بچا نہیں ہے, اتنے پیسے ہوں گے کہ اس زمین کو آباد کر لیں؟ کافی سخت ہو جائے گا. اچھا, اس پہ ایڈ کر لیں کہ گھر کا بڑا بھی مر گیا, اب کیا ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہوگا. یہ پنجاب میں ہوا ہے, یہ سرحد میں ہوا ہے, اللہ محفوظ کرے اس وقت سندھ میں شروع ہو گیا. ایک بند ٹوٹ گیا اور ایک شہر بہہ چکا, پتہ نہیں شہر کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, اور پانی شکارپور کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی 1.5 گھنٹے پہلے پہلے کسی نے مجھے بتایا ہے, میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا تھا تو میں نے کسی سے پوچھا جن کا وہیں سے تعلق تھا کہ بھائی کیا صورت حال ہے, تو اس نے شہر کا نام بتایا, کہنے کا فلانی شہر تو ختم ہو گیا ہے, وہ تو بہ گیا ہے, اور اب جو پانی ہے وہ شکارپور کی طرف جا رہا ہے. اس وقت اس نے اندازاً 40 کلومیٹر کہا تھا کہ یہ تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ خبریں صحیح نکلیں گی غلط نکلیں گی, باہر اب 2-3 جگہ سے یہ بات سننے میں آئی, پتا چلا کہ ہاں بھائی ایسا ہو گیا ہے. خدا نہ کرے اگر ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہوگا بھبری صورتحال یہ ہوگی کہ ہمارے پاس اگلے سال گندم نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو پرسنٹیج میں بہت کم ہوگا. کوئی بات نہیں ہم خرید لیں گے, بلغوانی مارکیٹ سے خرید لیں گے. ہاں اب آئیے دوسرا, پوری دنیا میں گندم کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں ٹاپ کنٹریز میں رشیا ہے, ٹاپ کنٹریز میں رشیا ہے جو گندم کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. رشیا میں دو مصیبتیں آئی ہیں, نمبر ایک بارش نہیں ہوئی ہے, نمبر دو آگ لگی ہے. کتنی آگ لگی ہے؟ تقریباً 600 جگہ آگ لگی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی آگ لگی ہوگی, 600 جگہ آگ لگی ہے. اور اس کے نتیجے میں رشیا نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم 15 اگست کے بعد سے اگلے سال تک گندم ایکسپورٹ نہیں کریں گے, گندم ایکسپورٹ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ 3-4 ملک اور ہیں جو گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں, سب نے کہا ہم یہی کریں گے, ہم گندم ایکسپورٹ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے اگلے سال انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم پر تباہی آئے گی, کیونکہ جس ملک نے تقریباً 20% گندم ایکسپورٹ کے لیے دینا تھا وہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں دیں گے اگلی دفعہ, کیونکہ ہمارے پاس اپنی مصیبت آئے گی. ارے ایک اور مشکل یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو گندم کے ذخیرے بھرے ہوئے ہیں وہ بھی شاید کام نہیں آئیں گے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ کرش ہوئی امریکہ کے اندر اور بینکنگ کا نظام بیٹھنا شروع ہوا, تو جو لوگوں نے پیسہ اسٹاک اور بینک میں لگایا ہوا تھا تاکہ وہاں سے ریٹرن ملے, انہوں نے اپنے پیسے کو دوسری جگہوں پہ لگانے کے لیے جگہیں ڈھونڈنا شروع کی, تو معمولاً ایسے موقع پر پیسہ سلپ کرتا ہے, گولڈ کی طرف جاتا ہے, گولڈ کی طرف بہت رش پڑا اور وہ قیمتیں اس کی پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچ گئے, آسمان پہنچ رہی ہیں, ہر ہفتے نیا ریکارڈ بنتا ہے کہ اتنی بڑی قیمت تو آج تک نہیں آئی تھی, پھر ایک نیا ریکارڈ, پھر ایک نیا ریکارڈ. اچھا ایک اور جگہ جہاں پر اس پیسے نے فلو کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ انڈسٹری سب بیٹھ رہی ہیں, وہ فوڈ اسٹف تھا, غذائی چیزیں. یہ جو پیسہ تھا, یہ لوگ جو صرف پیسے کی پجاری ہیں, ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, تو یہ کبھی گولڈ میں لگاتے ہیں, کبھی بینک میں لگاتے ہیں, کبھی اسٹاک میں لگاتے ہیں, انہوں نے غذائی اجناس پہ اپنا پیسہ لگا دیا. اچھا پیسہ لگانے کا مطلب کیا ہے, میں آپ کی خدمت تھوڑا سا اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. مثلا ایک گندم اگانے والا فارمر ہے, اس کو پتا ہے میرے پاس 100 من گندم ہے, تو اس نے ایک پیپر تیار کیا 100 من گندم کا ایگریمنٹ, اور اس ایگریمنٹ کو فلوٹ کر دیا. اس نے کہا بھائی میں نومبر میں گندم سپلائی کروں گا 100 من, کون مجھ سے خرید رہا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں تم سے خریدتا ہوں. یہ سارا ایگریمنٹ $100 پہ ہو گیا, مثلاً ایسی رف فگرز $100 کے اوپر ہو گیا. اب اس نے گندم بیچنے والے نے اپنے فیلڈ کی نومبر میں اترنے والی فصل بیچ دی 100 روپے کے اوپر, اب وہ لے کر کھڑا ہے. کوئی ہے جو ہم سے خریدے یہ پیپر؟ یہ ایگریمنٹ کے نومبر میں 100 من گندم ملے گی, 105 110, اس کو ہم اسپیکولیشن کہتے ہیں. صحیح, جتنا پیسہ فارغ پڑا تھا وہ سب پھنسنا شروع ہو گیا فوڈ اسٹف کی اسپیکولیشن میں. اچھا فوڈ اسٹف میں پہلے کیوں نہیں لگاتے تھے؟ کیونکہ پہلے دوسرے رینیوز تھے, قابل اعتماد بھی تھے, انڈسٹریز, بینک, فائنینس, پراپرٹی, اسٹاک, یہ سب چیزیں قابل اعتبار تھیں. 2 سال میں ان سب میں سے اعتبار ختم ہو گیا ہے, پراپرٹی, اسٹاک, فائنینس, جو بینکنگ سسٹم ہے, ان سب پہ سے. تو اب یہ جو پیسے والے تھے ان کو پیسے بنانے, اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز یقیناً بکے گی, وہ کیا ہے؟ مثلا گندم میں, یہ تو بکے گا ہی بکے گا. اب اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی, یہ تقریباً 1.5-2 سال سے شروع ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں گندم کی پرائسز شوٹ کرنا شروع ہو گئی. کیوں شوٹ ہو رہی ہیں؟ نہ اس وجہ سے کہ ذخیرے نہیں ہیں, نہیں ذخیرے ہیں, پیپر کئی دفعہ بک رہا ہے, اور جتنی دفعہ پیپر بک رہا ہے اس اعتبار سے گندم کی پرچیزنگ پرائس بڑھتی چلی جا رہی ہے. مثلا فرض کیجیے شروع میں تو ایگریمنٹ تھا $100 کا, آخری آدمی جس نے لیا اور وہ جا کر نومبر میں فارمر سے لے گا کہ لاؤ بھائی مجھے گندم دو, اس نے 400 میں خریدا ہے. اب یہ 100 کے حساب سے تھوڑی بیچے گا، یہ تو 450 کے حساب سے بیچے گا، کیونکہ 400 اس نے لگایا ہے اور اوپر سے اس کو کمانا بھی ہے۔ یہ وجہ ہے گندم کی پرائسز شوٹ کر رہی ہیں۔ اس وقت گندم کی پرائسز گزشتہ تقریباً 2 سال کے مقابلے میں ہائیسٹ رینج پر ہیں، یعنی گزشتہ 2 سال میں کبھی گندم اس مہنگے دور میں داخل نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت داخل ہوا ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم اگلے سال مبتلا ہوں گے، چونکہ ہماری جو پنجاب کو لوگ ویٹ باسکٹ کہتے ہیں، یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہم گندم اٹھاتے تھے، وہ مشکل میں پھنس گیا۔ اور سندھ کا جو حشر ہے وہ خدا محفوظ کرے، لیکن اچھی صورتحال سیلاب سے پہلے بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جو کیونکہ سندھ میں تو خیر ہماری بھی جان پہچان کافی ہے، تو اس میں جو ہمیں پتہ چلا تھا وہ یہ کہ 30% زمین جو گندم کاشت ہونی چاہیے تھی وہ کاشت نہیں ہوئی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ روئی کی قیمت بہت اچھی مل رہی تھی، کاٹن کی پرائسز بہت اچھی مل رہی تھیں، تو معمولاً کاٹن کے بعد ویٹ میں اگنا تھا، تو کاٹن کی پرائسز کو بہت اچھا دیکھ کر لوگ اس کو مس کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کاٹن کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ کاٹن کی پرائس بہت اچھی مل رہی ہے، جو 1200 پہ بک رہی تھی وہ 3500 تک گئی تھی۔ تو اب کون بھی وقوف ہے کہ اتنے بڑی پیسے کو مس کر کے وہ گندم اگائے گا جس میں یقیناً اتنا پروفٹ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جو پتا چلا تھا وہ یہ کہ سندھ میں آلریڈی 30% زمین کے اوپر جو ویٹ لگنی چاہیے تھی وہ ویٹ نہیں لگی تھی۔ یہ سب چیزیں جمع کرو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگلا سال بہت سخت ٹائم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ایڈ کر لیجیے، مثلا چینی کی پرائس کیا ہوگی؟ میں نے آپ کو شاید مجھے یاد ہے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ میرے ہمسائے میں ایک آدمی تھا جس نے مجھ سے کہا چینی اسٹور کر لو، اس وقت چینی 36 روپے کے اوپر تھی، میں تھا 35 یا 36 تھی، تو مجھ سے کہہ رہا تھا 40 تو گئی، اس وقت بعض جگہوں پہ 75 ہے۔ اگلے سال کے لیے فیکٹری کے دروازے پر ڈراپ ہونے والی پرائس، یعنی فیکٹری کے دروازے پہ جا کے لے لو، 80 روپے ہے۔ ریٹیل میں کتنی آئے گی؟ مرے بھی گئی تو 100 تو چلی گئی۔ یہ اگلے سال کی بات، اگلا سال اب باقی میں کیا کہوں، یعنی میں کہوں نہیں پھر بھی صحیح ہو جائے گا، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ہوا صحیح کیا؟ 1.5-2 سال میں صحیح ہو گیا، یعنی 2 سال پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی بہت بڑا کرائسس آئے گا، ابھی وہ کرائسس نہیں آیا اور ہم یہاں پہنچے ہیں۔ میں ابھی بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی یہ صورتحال دیکھ کے نہیں سمجھے کرائسس آ چکا ہے، نہیں ابھی نہیں آیا ہے، ابھی آئے گا۔ کراچی کی صورتحال کیا ہے؟ کل رات پر نمبر 91 تھا، آج دن کا نہیں معلوم، اللہ محفوظ کر سب کی جانوں کو، صحیح۔ کیا یہ وہ کرائسس ہے جو میں فورسی کر رہا ہوں کراچی کے لیے؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، ابھی آئے گا، اس سے بدتر آئے گا۔ یہ بہت چھوٹا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شہر رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں اپنے جسے کہتے ہیں کہ دماغ کو عرض کروں، شہر رہنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ کو انڈیپینڈنٹ لیونگ گزارنی پڑے گی، آپ نہیں مانیں گے۔ مجھے معلوم ہے 2 سال میں بہت گالیاں سن چکا ہوں اس کے اوپر، بہت الٹی سیدھی باتیں سن چکا ہوں، لیکن میرا دماغ پھر یہ کہتا ہے کہ گالیاں سننا آسان ہے، بے خبر رکھنا جرم ہے، بے خبر رکھنا جرم ہے۔ تو ٹھیک ہے، 4 بری باتیں ہی سننے کو ملیں گی نا، کہ بھائی اسٹوپڈ آدمی ہے، بولتا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ چلو، البتہ میرا حوصلہ نہیں ہے، حقیقت یہ کہ میرا حوصلہ ختم ہو گیا ہے، میرا دل چاہتا سب بند کر دوں، میں بھی جاؤں اپنی جگہ آباد کروں اور اگر مصیبت آئی وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، میں تو اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن جب میں سوچتا ہوں نا یار لوگ بے خبری میں مار جائیں گے، ان کے ساتھ برا ہوگا، کیونکہ پھر جگہ نہیں ملے گی، جانے کی جگہ نہیں ہوگی، تو اس پہ میرا دل کوڑنے لگتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ چلو زیادہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو آپ کو کہیں گے لوگ کہ تم احمق آدمی، تم نے کیا کچھ سنایا تھا، نہیں ہوا وہ، تو چلو ٹھیک ہے، ایک احمق ہی تو بننا پڑے گا، لیکن خدا نہ کرے اگر ہو گیا تب کیا ہوگا، یہ وہ مشکل ہے۔ اور عزیزان محترم، کوئی علامت نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوگا، ساری علامتیں کہہ رہی ہیں ٹائم کا نہیں پتا لیکن ہوگا، ٹائم کا نہیں پتا ہے لیکن ہوگا، یہاں کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں بھاگو یہاں سے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا پاکستان چھوڑ کے بھاگو، جس کے اندر کام کرنے کی طاقت ہے وہ ہرگز یہاں سے نہ جائے۔ اگر سب چلے گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں جانا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے. یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کچھ زرعی زمین ہونی چاہیے، آلٹرنیٹ میں ہونی چاہیے. کوئی زرعی زمین چھوٹے سے پیس ہونا چاہیے، 2 ایکڑ 3 ایکڑ جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں، 1 ایکڑ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی یہاں پہ سخت ہو جائے، آپ وہاں شفٹ ہو سکیں، آپ وہاں جا سکیں، وہاں پہ اپنی زندگی کے لیے کچھ سمجھوتا کر سکیں، کمپرومائز کر کے زندگی گزار سکیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم یہاں منزلی پورا کر نہیں پاتے، تو وہاں پہ جانے کے لیے زمین خریدیں، وہاں پہ کچھ بنائیں، یہ کر لیں، وہاں پہ ہے نہیں. نہیں ہے تو پھر خدا سے مدد مانگو، خدا سے مدد مانگو. جس کے پاس ہے وہ تو کچھ کر لینا، جس کے پاس کچھ ہے وہ تو کر لے، اس کو کیا جا رہا ہے؟ اگر چند لاکھ روپے کسی زمین کے اوپر لگا کر اس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر لے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی ضرورت کو مت سوچو، یہ سوچو مجھے 2-4 کو ساتھ لے کے جانا ہے، 2-4 کو ساتھ اپنی جگہ پہ پروٹیکشن دینے کی بھی جگہ بنانی چاہیے. تو جس کے پاس ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرے، تو بھائی کم از کم یہ کر دو. اچھا اب اس میں یہ بھی آسان نہیں ہے، یہ بھی آسان نہیں ہے. مثلا آپ سندھ میں زمینیں خریدیں گے، قبضے ہو جائیں گے، آپ کو زمین پہ کام کرنا آتا نہیں ہے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگ لوٹیں گے. ہاں یہ ساری مشکلات ہیں. اب چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے، جو ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے کرتا ہے نا، آپ کے ہاتھ میں جو آپ کو بہتر سمجھ میں آتا ہے ظاہر ہے وہی کریں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. تو یہ اس قسم کا ایک معاشی فیوچر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اگر گلوبل میلٹ ڈاؤن ہوا، گلوبل کرش آیا، تو ہم اس اعتبار سے اچھی جگہ ہوں گے رہنے کے لیے کہ ہمارے پاس کم از کم کاشتکاری کے لیے زمین بھی ہے، تجربہ بھی ہے. جو باہر رہنے والے ہیں وہ اس سے کہیں بری صورت حال میں ہوں گے، وہ اچھی جگہ پہ نہیں ہوں گے. باہر ان کی مرضی، جہاں کہیں بھی رہیں. پاکستان کی سیاسی صورت حال کیا دیکھ رہے ہیں؟ کاش انگلستان سے واپسی نہ آئے، وہیں رہ جائے. جو اور بھی رہ رہے ہیں وہ بھی رہ گئے یار، اس میں تو جنگ میں کمی نہیں ہے. یعنی واقع دل سے میری آرام ہوگی کہ آپ اس کے ہمسائے نہیں رہتے، ٹھیک برابر برابر دونوں رہنا، ہماری جان چھوڑ دو یار، کیوں اس مظلوم قوم کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس کے پاس لوٹنے کے لیے نہیں بچا ہے کچھ، کیوں اس کو لوٹ رہے اتنا زیادہ؟ تباہ کر دیا وہاں، کیا نام چیز تباہ کر دی. کاش صرف پیسہ لے رہے ہوتے، کاش صرف پیسہ لے رہے ہوتے. ابھی تو لوگ مر رہے ہیں بےچارے، سب کچھ تباہ ہو گیا، یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ کیا سرحد میں تباہی ہوئی ہے، کیا پنجاب میں تباہی ہوئی ہے، خدا نہ کرے جو اب سندھ میں آنے والی ہے. ان سب کو سوچے آدمی تو آدمی کریزی ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ان لوگوں کا تو کچھ نہیں جائے گا، یہ تو اپنے پیسے بنا رہے ہیں، یہ تو دسوں دسوں کروڑ روپے روزانہ بنا رہے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں آرام سے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مشکل تو بےچاری اس قوم کے بچوں کی آئے گی، یہ کہاں جائیں گے بےچارے؟ یہ جو غریب غربا پس کیا بےچارے، یہ لوگ جو مر جائیں گے کہاں جائیں گے؟ ان کو کون سا انگلینڈ بنا دے گا؟ تو کاش انسان یہ کہتا ہے بھائی سب مل کر ایک دفعہ تم لوگ سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، اس ملک کی جان چھوڑو کسی طریقے سے، یہ ملک چلا لے گا اپنے آپ کو. لیکن یہ جان تو چھوڑیں پہلے، جان بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو کہیں پر دنیا میں اتنی طاقت نہیں ملے گی جتنی پاکستان میں ملے گی. تو یہ یہاں سے چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ ان کو طاقت کے نشے ہیں، ان کو دولت کے نشے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں یہاں پر ان کو کم قیمت پہ آسانی سے مل رہی ہیں. عوام دبنے کو مجبوراً تیار ہو گئی ہے، عوام لوٹنے کو تیار ہو گئی ہے، اور یہ لوٹے جا رہے ہیں اور دبائے چلے جا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. البتہ ظاہر ہے خدا نمتار اپنا عدل کبھی نہ کبھی دکھائے گا، ان کو ذلتیں اٹھانی پڑیں گی، ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو خیر اس کا فیصلہ خدا نمتار بہت سخت کرے گا ان کے ساتھ، لیکن دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، دور نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے. شاہ ایران کا حشر ہمارے سامنے ہے، انور و سادات جیسوں کا حشر ہمارے سامنے، یہ سب ان کے ساتھ بھی ہونا ہے کہ آخر کار ان کی زندگی میں خواری دیکھنی ہے ان کو. ان لوگوں نے جو کچھ اس مظلوم عوام کے ساتھ کیا ہے، 16 کروڑ عوام کو رگڑ دیا انہوں نے، یہ ان کے ساتھ ہونا ہے. لیکن بہرحال طاقت کا نشہ عجیب نشہ ہے، یہ انسان کو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑتا. تو ابھی یہ لوگ اپنی زندگی میں مزے لے رہے ہیں اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ یہ وہ، کبھی ٹیلی ویژن خدا نہ کرے دیکھنا پڑ جائے، جیسے ابھی ان حالات کی وجہ سے دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سارے ٹاک شوز کو آگ لگا دوں، نان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، پبلک کی اصل مصیبت کے اوپر بات نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نہیں مثلا میڈیا سیلاب کو بھی کور کرتا ہے, میڈیا کلنگز کو بھی کور کرتا ہے, ایک کرائٹیریا کے اندر, ایک کرائٹیریا کے اندر. اس کے پیچھے ہرگز نہیں جائیں گے, خود بنیادی سبب ہے, کیونکہ خود بنیادی سبب ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے آسان کام یہ کہ انسان کے نفس کے اوپر غور کریں. اصل مشکل انسان کی نفس کی تباہی سے ہے. ایک ٹیلی ویژن جو خود بہت زبردست قسم کے ایڈورٹائزمنٹ فحشا سے بھرپور لگا کر لوگوں کو کسی طرف لے کر جا رہا ہے, جب معاشرہ اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹری بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ خراب ہو گیا. جرم تم نے خود کیا ہے, مجرم تم خود ہو, دولت کی لالچ تم نے ایجاد کی, اور اب اس کے اوپر بھیم بجا رہے ہو ہمارے سامنے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, مجرم خود ہیں یہ لوگ. تارا اس دنیا کے اندر ظالم ایک دوسرے کے ظالم کے پیچھے چھپے ہوئے رہتے ہیں, اور مظلوم بےچارہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ جو اصلی ظالم ہے وہ کون سا ہے. تو یہ نظام فی الحال اس طرح سے ہے, اور پاکستان کے اندر تو اپنی طاقت کے ساتھ